نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم برشي قل اللهم صل على محمد ہم میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب بنیں، اللہ کی طرف ہمارا رجوع ہو، دھیان ہو، دین پر استقامت ہو اور ہمیں ولایت کا اعلیٰ درجہ بھی ملے۔ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، تو اللہ کا ولی بننا، اللہ کا مقرب بننا، اس سے اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ مقدم اسی چیز کو رکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، باقی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے ذیل میں آتی ہیں، اس کے بعد میں آتی ہیں۔ لیکن اللہ کی رضا جس کو حاصل ہو گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ لیکن اللہ پاک نے کچھ ایسے راز اور کچھ ایسے حجابات ڈال دیے ہیں اپنی ولایت اور قرب کے رستے کے اوپر کہ جب آدمی تقوی سے رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنی حرام عارضوں کا خون کرتا ہے، دل کو توڑتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو اپنا خاص قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب پھر کوئی خاص قرب اللہ پاک کسی کو عطا فرماتے ہیں تو پھر وہ عام انسان نہیں رہتا، بلکہ وہ فاسق فاجر گنہگار انسان سے نکل کے اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک اپنے دوستوں کو پھر مزے جو کرانا شروع کرتے ہیں، مرنے کے بعد جو جنت ملے گی وہ تو بونس میں ملے گی مرنے کے بعد، لیکن جیتے جی اللہ رب العالمین کئی چھوٹی چھوٹی جنتیں اس کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتے ہیں، اس کی لذات، اس کے مزے۔ جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ، ہمارے پیارے مرشد شیخ العرب العجم عارف باللہ، حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب، اللہ پاک جن کے احسان تلے میرا بال بال جکڑا ہوا ہے، اللہ پاک حضرت کی قبر کو نور سے بھرے، فرماتے تھے کہ بھائی بتاؤ کہ یہ دنیا میں جتنی بھی لذیذ چیزیں تمہیں لگتی ہیں، کھانے کی چیزیں، قورمہ، بریانی، کڑھائی، کوفتہ، کباب اور جتنی بھی ساری چیزیں، ان میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالق لذات میں، جن چیزوں کو جس نے یہ بنایا، اس رب کائنات کے قرب میں زیادہ مزہ آئے گا؟ یہ تو اس کی ادنا بھیک ہیں۔ اسی طرح تمہیں لڑکیوں میں مزہ آتا ہے، عورتوں میں مزہ آتا ہے، تم شادیاں کر لیتے ہو، خوبصورت لڑکیاں تلاش کرتے ہو، تو چلو اچھی بات ہے، جائز چیز ہے یہ بھی، تو ان میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالق حسن میں زیادہ مزہ ہوگا؟ خالق حسن میں مزہ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح فرماتے تھے تم جنت میں زیادہ مزہ ہوگا بتاؤ، یا جنت کی حوروں میں زیادہ مزہ ہوگا؟ جنت کی لذتوں میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالق جنت میں زیادہ مزہ ہوگا؟ حوروں میں زیادہ مزہ ہوگا یا خالق حور میں زیادہ مزہ ہوگا؟ فرمائیں جب تمہیں حوروں میں، وہ تو ایک اللہ کی ادنا مخلوق ہے، جب تمہیں ان میں اتنا مزہ آیا کہ تم سب کچھ بھول گئے، تو سوچو خالق حور جس نے حوروں کا بنا جنت بنایا، اس کے قرب میں کیا مزہ ہوگا، کیا مستی ہوگی؟ اور فرمایا مخلوق کبھی خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، کبھی برابر نہیں ہو سکتی اسی چیز کو۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ نے کچھ حجابات ڈال دیے، کچھ حجابات پردے ڈال دیے، تو ہوا کیا کہ ہم اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات میں، چیزوں میں اتنا منہمک ہوئے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی قرب کی لذات، حسن کائنات اور اس کی جو باطنی قرب کی جو کیفیات تھیں، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کی مثال 700 سال تک پہلے تقریباً حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی روم میں چند اشعار تحریر فرمائے فارسی میں، تو حضرت والا نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ترجمہ کیا ان چند اشعار کا، تو مثنوی روم کے نام سے وہ کتاب موجود ہے، بہت پیاری ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ نے اس کی تشریح بیان فرمائی، اس میں ایک فارسی شعر کا ترجمہ حضرت نے یہ فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ کیڑے انگور کی بیل کے اوپر آئے اور انہوں نے انگور کبھی کھایا نہیں تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ انگور ہم کھائیں، اور انہوں نے سنا تھا کہ بہت لذیذ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو بیل ہوتی ہے انگور کی، تو وہ پہلے پتوں سے واسطہ پڑتا ہے، اب پتے چونکہ انگور کے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی خوشبو انگور جیسی یا کچھ چاشنی، کچھ لذت انگور جیسی معمولی سی پتوں میں بھی ہوتی ہے۔ انگور تو نہیں کہہ سکتے پتوں کو، بھائی ہم نے چونکہ انگور بھی کھایا ہے اور پتوں کا بھی ہمیں پتہ ہے، تو ہمیں فرق پتہ ہوگا، لیکن جس کیڑے کو پتہ ہی نہیں، تو وہ کیا ہوا، وہ نکلا تو صحیح انگور کے ارادے کے ساتھ، لیکن بیچ میں پتوں میں وہ لج گیا، وہ چونکہ انگور جیسی خوشبو اس کو آئی، اس لے گئے تو وہی مزہ ہے، اور بھوکا بھی تھا تو پتوں میں اس کو اتنا مزہ ہے، سمجھا یہی شاید انگور ہے، اور پھر آگے نہیں بڑھ سکا، وہ کوشش نہیں کری، مجاہدہ نہیں کیا کہ بھائی جب یہاں تک پہنچ گئے، بیل تک آ گئے، تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ، انگور کے خوشے لٹک رہے ہیں، محنت تو کر لو تھوڑی سی، उसने कहा कौन इतना ऊपर चढ़े क्या है ना, उस बेचारे को पता था। उसने कहा नहीं यही अंगूर है शायद। तो फिर वो पत्ते खाता रहा उसी में इतना मुस्तकरिक रहा, इतने मज़े में रहा और इतना ही उसको लज्जत और कैफ उसको आया कि समझा यही अंगूर है, अब इससे ज़्यादा मज़ा क्या होगा। फिर उसी में खाते खाते एक वक्त आया उसी पत्तों की जगहों पर उसका कब्रिस्तान बन गया और वहीं मर गया वो। लेकिन ज़ालिम अंगूर के खोशों तक नहीं पहुँच सका, अंगूर के गुच्छों तक नहीं पहुँच सका। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह भी यही फरमाते हैं कि इसी बात की मिसाल देने के बाद, इसी तरह कुछ साले कुछ मुसलमान कुछ लोग अल्लाह को पाने के लिए चले, मुकाम क़ुर्ब के हुसूल के लिए चले कि भाई अल्लाह का क़ुर्ब भी पाएँ, लेकिन हुआ क्या कि बीच में उसकी मखलूक़ात में घिर गए, ट्रैप हो गए, शिकार हो गए। मिसाल के तौर पे जैसे अल्लाह पाक ने कोई पैसों के चक्कर में लग गया, वो इतना पैसों के चक्कर में लगा कि वो अल्लाह को भूल गया, उसकी क़ुर्ब की मस्ती को भूल गया। उसके जहन में ये बात आई कि भाई जो माल है ना, पैसा आएगा तो गाड़ी भी आ जाएगी, कोठियाँ भी आ जाएंगी, बंगले भी आ जाएंगे, ये आ जाएंगे तो उससे ज़्यादा मज़े ही नहीं होंगे मुझे किसी चीज़ में, इससे ज़्यादा तो मज़े हो ही नहीं सकते। तो वो उसमें उलझ गया। मौलाना रूमी वाली मिसाल और फिर ये मिसाले वाला जहन में रखिएगा। इसी तरह कुछ लोग जो होते हैं वो हसीनों के बड़े दिलदादा होते हैं, ख़वातीन के शौकीन होते हैं, हुस्न परस्ती के आशिक होते हैं। वो कहते हैं हम तो हुस्न परस्त इंसान हैं, हम तो पागल हो जाते हैं हसीनों को देख के। तो बस कुछ लोगों की ज़िंदगी का जीना और मरना मकसद है हयाती है ये, जायज़ और नाजायज़ ख़वातीन के साथ उनसे ताल्लुकात रखना। क्या हुआ कि ये वो ज़ालिम लोग होते हैं इस तरह के। वैसे तो बहुत मिसालें हो जाएंगी कहाँ कहाँ दिल दिया हुआ है, लेकिन ज़ालिमों को ये नहीं पता कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का क़ुर्ब मिलेगा तो फिर आंसुओं से रोगे और इतना रोगे हिचकियाँ बन जाएंगी, कहाँ मैंने ज़िंदगी बेकार की चीज़ों में नहगने मूतने वाली चीज़ों के पीछे गुजार दी। और फिर हज़रत वाला ने एक बयान में भी एक इस तरह से इरशाद फरमाया कि ये लोग जो गैरुल्लाह के पीछे मरते रहते हैं, इन बेवकूफ़ों को ज़ालिमों को क्या पता कि अल्लाह और रसूल के नाम की खुशबू, इनके क़ुर्ब की मस्ती और खुशबू का क्या आलम है। ये गधे क्या जाने कि अल्लाह और रसूल की खुशबू और उसकी कैफियत क्या होती हैं। एक बार हज़रत ने जोश में फरमाया गैब बराए नाम गैब रह जाता है। तो भाई सारी लज्जतें तो अल्लाह पाक हमें जायज़ चीज़ों में दे रहे हैं, कोई मना नहीं है कि आदमी पैसा ना कमाए, घर ना बनाए, भाई पैसा भी कमाए, घर भी बनाए, गाड़ियाँ भी हासिल करे, शादी भी करे, कोई मसला नहीं है। लेकिन भाई जो खालिक़ लज्जात खालिक़ उसने कायनात है उसका तो क़ुर्ब हासिल करो, जिसे तू ना मिला उसे कुछ ना मिला। तो भाई जो जब बाज़ लोग कहते हैं ना जी मैं तो A1 क्वालिटी का जो है वो हूँ कूगर आदि, बाज़ लोग इतने निफासत पसंद होते हैं, वो बहुत चूज़ी होते हैं हर मामले में। अगर कोई सूट लेने जाते हैं कुर्ता शलवार भी तो वो 10 दुकानें खंगाल देते हैं, उनको अच्छे अच्छे ब्रांडेड सूट भी पसंद नहीं आते हैं, कहते हैं मैं बहुत चूज़ी हूँ भाई, हर चीज़ मेरी इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है, बहुत हाई क्लास दिमाग रखता हूँ, मुझे आला क्वालिटी पसंद है। तो भाई अगर वाकई तुम ऐसे हो तो फिर अल्लाह की तरफ क्यों नहीं आते हो, अल्लाह से ज़्यादा हाई क्वालिटी आला क्वालिटी का क्या कोई चीज़ होगी है? या तो तुम चीज़ों के पीछे तुम बेकार में वक्त गुजार रहे हो तो कोई वो नहीं। अगर वाकई तुम हाई क्वालिटी के खूगर और आदी होते और मुश्ताक होते तो अल्लाह की तरफ बढ़ते, ये पूरी कायनात जो है तुम्हें थर्ड क्लास नज़र आती, अल्लाह वालों को पूरी कायनात मिसले कचरा के नज़र आती है अल्लाह के हुस्न के आगे, अल्लाह के इदराक के आगे, अल्लाह के मामलात के आगे। जब अल्लाह की फहम और इदराक जब इंसान का बढ़ता है तो फिर कई हिजाबात हटा दिए जाते हैं। तो हर चीज़ की भाई कीमत भी होती है, ये लज्जत कैसे मिलेगी, ये क़ुर्ब कैसे आता होगा भाई। तो नमाज़ रोज़ा कुरान जिक्र अस्कार के साथ जो लोग गुनाहों से बचने का गम उठाते हैं उसके बाद अल्लाह पाक का क़ुर्ब अता होता है, और जब अल्लाह पाक का क़ुर्ब अता होता है अल्लाह जिसको अपनी दोस्ती अता फरमाते हैं फिर अल्लाह पाक अपने दोस्तों को कुछ और ही जाम मीना अता फरमाते हैं, कुछ और ही जाम मीना अता फरमाते हैं। इसकी मिसाल यानी यूँ समझ लिए दोस्त हैं, अभी जो कुरान पाक की आयत पढ़ी गई थी बयान के शुरू में, इन औलिया हु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह दोस्तों की बात कर रहे हैं, मेरा वली मेरा दोस्त की बात कर रहे हैं। एक होता है बंदा है मोमिन मुसलमान और बंदा। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जो मुत्तकी जो लोग होते हैं वो मेरे दोस्त और मेरे वली हैं। दोस्ती का जो शर्फ ताज विलायत जो अल्लाह पाक सर पे जिसके पहनाते हैं जिसको जिसके ऊपर रखते हैं वो मुत्तकी लोगों के ऊपर रखते हैं। दोस्ती का जो मेयार अल्लाह ने रखा है वो सिर्फ तकवा रखा है। और जब कोई किसी का गहरा दोस्त हो जाता है तो फिर बहुत सी राज की बातें भी उसको बता देता है, लेकिन जो उसका राज की बातें ख़ास दोस्त को बताएगा, हर एक को नहीं बताएगा। तो यही राज होता है। तो जब आदमी बबरकत तकवा दिल को तोड़ता रहता है, गम हसरत उठाता रहता है, गम क्योंकि गुनाहों में कशिश होती है, थोड़ी सी लज्जत भी अल्लाह ने रखी है हमारी आजमाइश के वास्ते, जब आदमी बचता है तो फिर उस पर लानतान भी होती है माशरे की तरफ से कि दाढ़ी क्यों रख ली, یہ تم غیر شرعی تقریبات میں کیوں نہیں جا رہے، یا فلاں کام کیوں نہیں کر رہے، رشوت کیوں چھوڑ دی، سود کیوں چھوڑ دیا، حرام کام کیوں تم نہیں کرتے؟ اب بھائی اللہ کو بھی خوش رکھو، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن حقوق العباد بھی کوئی چیز ہے، زمانے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرح سے انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ بھائی رحمان کو بھی خوش رکھو، شیطان کو بھی خوش رکھو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو ایسے زبردست اللہ کو تم نے پکڑا کہ ان کو مایوس کیوں کر رہے ہو؟ اس کو بھی تو خوش رکھو، یعنی کار شیطانی بھی مصروف رہو۔ یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، چونکہ کھل کے نہیں بول رہے ہوتے، مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جزوی دیندار تو کہلائیں گے، لیکن متقی ان کبھی ان کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو اور متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کا کوئی دوستی حاصل کر لیتا ہے تو پھر حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، کافی حد تک ان کو کشف ہونے لگتا ہے، الہام ہونے لگتا ہے۔ اور حضرت والا نے جوش میں فرمایا ایک بار کہ غیب برائے نام غیب رہ جاتا ہے۔ حضرت نے خود ایک شعر میں فرمایا، میرے پینے کو سن لو اے دوستو، میرے پینے کو سن لو اے دوستو، آسمانوں سے میں اترتی ہے، آسمانوں سے میں اترتی ہے۔ میں کہتے ہیں اللہ کی محبت کی شراب۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے بھائی، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نام میں کوئی مزہ نہیں، اللہ کے قرب میں کوئی مزہ نہیں، مزہ اگر ہے تو نعوذ باللہ اینڈرائڈ سیٹ کے اوپر، موبائل فون کے اوپر، گندی چیزوں کے اوپر، ننگی چیزیں اس کے اوپر دیکھنے کے اوپر، لڑکیوں کو بھرانا دیکھو، گندے سین دیکھو، حرام کاریوں میں لگے رہو، زنا کرو، شرابیں پیو اور نمازیں چھوڑو، گندے کام کرو، اس میں بڑا مزہ آ رہا ہے، گناہوں میں خوب مزہ آ رہا ہے، اور سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ، اگر دین پر ہم آئیں گے، تقوی سے رہیں گے، تو یہ تو ایک طرح سے بورنگ سبجیکٹ ہے۔ یہ تو بالکل ایسا، ہم پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، ڈپریشن میں نہ آ جائیں، پھر ہم کریں گے کیا؟ تو شیطان اس طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ارے بھائی، جب آدمی دل توڑے گا، گناہ سے بچے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہیں، پھر وہاں سے تو اس کی لذتوں کی ایک شروعات ہوگی، ابتدا ہوگی اس کی، پھر شروعات ہوگی اس کے لذتوں کی شروعات ہوگی جب آدمی دل کو توڑے گا۔ لیکن بھائی، یہ باتیں بتانے والے بھی لوگ کم ہیں کہ آدمی جب تقوی سے رہتا ہے تو اس کو ملے گا کیا؟ حضرت والا ہمارے مرشد رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اللہ پاک اتنے ظالم نہیں ہے، اگر کوئی بیچارہ اپنی حرام آرزوؤں کا خون کر رہا ہے اور وہ 25-50 سال کے بعد مرے گا تو اللہ پاک اس کو خالی جنت دیں گے۔ فرمایا، ارے جب مرو گے جنت تو بونس میں ملے گی، جیتے جی خالق جنت کا تم قرب پا جاؤ گے، جیتے جی تو پھر مزے ہی مزے شروع ہو جائیں گے۔ اسی بات کو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، یہ فضائل اعمال کے مصنف، کہ اللہ پاک اپنے دوستوں کو، ولیوں کو جو خاص قرب عطا فرماتے ہیں، اس کی لذت کی مثال ایسی ہے کہ اللہ والے بعض دفعہ کچھ نچلے درجے کی مثالیں دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اکثر جو عام الناس ہوتے ہیں وہ مشکل مثالوں سے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کا فہم دیکھتے ہوئے وہ کچھ نچلی اور گھٹیا مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو مثالیں دینے کا کوئی شوق تھا، تو بہرحال انہوں نے آسان لفظوں میں سمجھایا، کچھ بچے ہوں، فرق وہ لذتیں کیا ہوتی ہیں، کچھ بچے ہوں، کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں، اور ایک دوسرے کمرے میں کچھ ایڈلٹس ہوں یعنی بالغ، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کر رہے ہوں، تو بچے ان کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ تو بیوقوف ہیں، پتنی کیا کر رہے ہیں بند کمروں میں، اصل مزہ تو ہمیں آ رہا ہے، ہم کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو کوئی گاڑی کے ساتھ کھیل رہا ہوگا پلاسٹک کی، کوئی چھوٹا سا پلاسٹک کا جہاز ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، اور اس میں بچوں کو اتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ وہ ان کو بیوقوف سمجھ رہے ہوں گے کہ اصل مزہ تو ہمیں آ رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو بالے ہوں گے، وہ جو بیویوں سے حق زوجیت ادا کر رہے ہوں گے، وہ ان بچوں کا مذاق اڑا رہے ہوں گے کہ یہ بچے ہیں، ان کو کیا پتہ، بھی یہ بچے ہیں، بھی ان کو کیا پتہ کہ عہد بلوغت کے کیا مزے ہوتے ہیں۔ تو دونوں ایک دوسرے کو بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تیسرا فریق بولے گا، نہیں بھائی اصل مزے تو یہ بالغ کر رہے ہیں، یہ تو بچے ہیں، ان کو کیا پتہ۔ تو فرمایا شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے مثال دینے کے بعد، بس وہ بچے جو کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، ان کی مثال ان دنیا پرستوں کی طرح سے ہے کہ جو لوگوں نے دنیا کی معاملات میں الجھے میں، پیسہ کمانے میں اور عورتوں میں، زنا میں، بدکاریوں میں، گناہوں کی حرام لذتوں میں لگیں، اور سمجھنا میں بہت مزہ آ رہا ہے، یہ ان بچوں کی مثالیں ہیں جو کھلونوں سے کھیل رہے ہیں۔ اور وہ جو بند کمروں میں بیویوں کے ساتھ جو منہمک ہیں، ان کی مثال ان اللہ والوں کی طرف سے ہے جو مقام قرب کے مزے لوٹ رہی ہیں، یعنی زیادہ پھر زیادہ مزے وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مزہ پتہ نہیں آتا نا، اس کی وجہ کہ اللہ نے حجابات ڈالے ہیں۔ تو ایک دوسرے کی کیفیات لذات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے حجابات ڈال دیے۔ تو آگے شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان دنیا پرستوں کے آگے وہ حجابات ہٹا دیے جائیں اور ان کو دکھایا ہے دیکھو اللہ والے یہ مزے کر رہے ہیں، تو پھر وہ حسد میں، جلن میں تلواریں لے کے ان کو مارنا شروع کر دیں، ان کو قتل کرنا شروع کر دیں کہ بھائی ہم تو بیوقوف بن رہے ہیں، ان کو مارو، اصل مزے تو یہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک جو لذتیں چکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور کیا کیا وہ کراتے ہیں وہ کسی عارف باللہ کسی اللہ والے کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی راز کی بات اپنی چھپی ہوئی بات بتائے کہ اللہ پاک کا مجھ سے یہ تعلق ہے. اول تو وہ یقین نہیں کرے گا کیونکہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا یہ اچھا بھی نہیں لگتا, اور اکثر ایسے لوگ پاکھنڈی اور فراڈی ہوتے ہیں, ہے نا. مزہ تو تب ہے انسان خوش ہو پھر لوگ گواہی دیں, لوگوں کو پتہ چلے اپنے منہ سے کیوں آدمی بولے. اور دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں چھپانی چاہیے, ان کا اخفاء ضروری ہے. لیکن بعض دفعہ غلبہ حال میں انسان چاہتا نہیں ہے لیکن وہ اپنا راز آؤٹ کر دیتا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا میں کیا بول گیا دوران بیان, یا کچھ ایسے اشعار کچھ کلام ایسا لکھ دیتا ہے جس سے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا لکھ گیا کیا بول گیا. تو اس طرح اشارے ہوتے ہیں, مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی قدر کر لے, دوسرے لوگ اس کی قدر کر لیں. تو اسی طرح سے اسی موضوع کے اوپر ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا بہت ہی پیارا یہ کلام ہے, اور مقام ہو کا ایک کلام ہے. مقام ہو کبھی اپنے ایک لفظ سنا ہوگا ہو, جس میں بابا بلے شاہ کی پنجابی کے کچھ اشعار تھے ہو جو بڑی مشہور ہوئی تھی, اور اسی طرح بعض سلسلوں میں اللہ ہو اللہ ہو یہ بھی کروایا جاتا. تو ہو کیا چیز ہے؟ تو مشائخ فرماتے ہیں ہو ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک کے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں اور اللہ پاک جو ان کو اپنی دوستی اور ولایت عطا فرماتا ہے, اور جب حجابات ہٹتے ہیں تو اللہ پاک اس مقام ہو پر ان کو فائز کرتے ہیں. جب مقام ہو پر فائز کرتے ہیں تو پھر جلوے نظر آتے ہیں, جلوے نظر آتے ہیں اللہ کے قرب کے اللہ کی محبت کے. لیکن اس کے ان جلووں میں فرق بھی ہوتا ہے بھائی, ان جلووں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, اس میں درجات ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کشف الہام ہو جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کو, مکاشفات کے ذریعے جلوے دکھائے جاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے ولیوں کو سوتے میں الگ اور جاگتے میں الگ آپ وسلم کی زیارتیں ہوتی ہیں. سوتے میں تو ہوتی ہیں اور جاگتے میں بھی یہ ایک الگ معاملات ہوتے ہیں, خاص اللہ رسول کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے لیکن اس میں بہت بڑا بیچ میں فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین کی زیارت ہے اور ان کے مکاشفات ہوتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست پیش کی تھی, اللہ پاک شدت جذبات میں محبت میں عشقی کیفیات میں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ نے منع فرمایا تھا موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, لیکن انہوں نے ضد کری. تو پھر اس کے بعد جب بہت ضد کری محبت کی وجہ سے چاہتے بھی تھے اللہ کے, تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ سامنے والے پہاڑ کو دیکھو, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تو پھر ٹھیک ہے تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو, تو مجھے مت دیکھو پہاڑ کو دیکھو, میں وہاں اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا. تو اللہ نے اپنی تھوڑی سی تجلی ایک پہاڑ کے اوپر ڈالی اور فرمایا تم پہاڑ کو دیکھنا. بس انہوں نے تجلی کو برداشت نہیں کر پائے, پہاڑ کے اوپر جو تجلی گری تو پہاڑ تو وہ چورا چورا ہو گیا, ریزا ریزا ہو گیا, جل کے خاک ہو گیا. لیکن کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ہوش ہو گئے اور ان کی دونوں آنکھیں جو ہیں وہ چلی گئیں, نابینا ہو گئے وہ. پھر اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی بینائی بھی بحال کر دی اور پھر وہ اٹھ کے بیٹھ گئے, اللہ نے ان کو دوبارہ ہوش میں لے کر آئے اور پھر کہا اللہ پاک پاک ہے تیری ذات. تو ان کا جیسا جو مشاہدہ جو اللہ نے ان کو جو تجلی پہاڑ کے ذریعے دکھائی تھی, بڑے سے بڑے کتب غوث ابدال کو وہ تجلی اس طرح کی نہیں دکھا سکتے, کیونکہ نبیوں کا درجہ بہت اونچا اور اعلیٰ ہے. اب کسی اللہ کے ولی کو اللہ پاک اپنی تجلی کوئی دکھائیں گے تو وہ اس درجے کی نہیں ہوگی, بالکل ڈائلیوٹ ہلکے لیول کی ہوگی وہ مقام کی وجہ سے. ہر یہ بات سمجھ میں, تو برابر کوئی نہ سمجھے کہ برابر ہو گیا معاملہ. اسی طرح پھر امام الانبیاء نبیوں کے سردار ہمارے پیارے عاقد ہو جہاں امام الانبیاء جن کے لیے کائنات اللہ نے بنائی, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پہ جب اللہ پاک نے بلایا حالت بیداری میں, تو کیا حالت تھی کہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل امین نے فرمایا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک قدم بھی اب آگے نہیں بڑھ سکتا, خدا کی قسم اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے, یہاں سے آپ کی پرواز ہے, میری پرواز ختم آپ کی پرواز شروع. اور پھر اس کے بعد جب نالین مبارک اتارنے چاہے تو پھر اس کو اللہ کی آواز آئی اے میرے محبوب ایسے ہی آ جاؤ ایسے ہی آ جاؤ, کیا مقام تھا. اور پھر قرآن پاک میں خود فرمایا اللہ نے اس کیفیت کو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کہ جس دل نے جو دیکھا بالکل سچ دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا, تو پتہ چلا مقام قرب میں آنکھ نہیں دیکھتی دل دیکھتا ہے, دل دیکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ بس کیا ہوا پھر محبوب اور اس محب کے درمیان آپس میں دونوں کے درمیان کیا بات چیت ہوئی کیا ہوا وہ اللہ اور رسول کو پتہ کسی کو نہیں پتہ. تو جس طرح رسول اللہ امام الانبیاء نے آپ اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھا, اللہ نے دکھایا اپنی ہستی کو براہ راست, کوئی تجلی نہیں تھی کچھ نہیں تھی, براہ راست دکھا دیا قیامت تک, بعد میں کسی نبی کو کسی چیز کو ویسا کسی کو مشاہدہ نہیں ہو سکتا. سب کو اپنے اپنے منصب اپنی اپنی جو تحمل برداشت جس کی جتنی ہوگی اس حساب سے اللہ پاک مکاشفات کے ذریعے محبت کے جام و مینا عطا فرماتے رہیں گے قیامت تک. یہ بات سن میں اگر کسی کو موسیٰ علیہ السلام جیسا جلوہ پہاڑ پہ کسی عام ولی کو اللہ پاک دکھا دیں اس دور میں تو اسی وقت اس کی موت واقع ہو جائے، دل پھٹ جائے اس کا، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر پائے گا. تو جس کے اندر جتنا تحمل ہوگا اتنی پرسنٹیج کے انوارات اللہ پاک اس کو دکھاتے ہیں اپنی تجلی کے. جیسے حضرت امام حنیفہ رضی اللہ عبارت امام حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کو اللہ کے مویشوں میں تقریباً 100 دفعہ خواب میں زیارتیں ہوئی تھیں اللہ پاک کی، لیکن یہ ویسی زیارت نہیں تھی جیسے نبیوں کی تھی، بالکل ہلکے لیول کی تھی اس حساب سے. یہ بات سنیں بھائی، تو یہ لذتیں جو ہوتی ہیں یہ بڑا ایک مزہ اس میں نظر آتا ہے. تو اللہ پاک جو ہوتے ہیں بعض دفعہ جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا آدمی تو اس کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں، بعض دفعہ اللہ پاک جب چاہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں مکاشفات کچھ فلام، یہ اللہ جب چاہتے ہیں تب ہوتے ہیں، ولیوں کے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ جب چاہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر چلتی پھرتی مخلوقات آدمی کو نظر آ جاتی ہیں، لوگوں کے جو باطنی اعمال ہوتے ہیں وہ تک اللہ پاک بعض دفعہ دکھا دیتے ہیں اصلاح کے واسطے، یہ بندہ اس گناہ میں مبتلا ہے تاکہ اس کی اصلاح کی جائے، اس کی نیت دعا کی جائے. اسی طرح جو اللہ پاک دکھانا چاہتے ہیں، جو اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں بہرحال. تو اسی طرح سے ایک بہت بڑا نام گزرا ہے ہمارے علماء دیوبند میں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت مولانا احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام سنو گا آپ لوگوں نے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آخری وقتوں میں ان سے بیعت ہو گئے تھے، اور ایک مٹھی انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی، مونچھیں بھی صاف کر لی تھیں، لیکن بھائی ان کی تفسیر یہ نہیں آتی باشرۃ تفسیر، وہی پرانی ایک تفسیر ملے گی کہ وہ ماتھے جو کنپٹی کے وجہ سر گھونسا سا بنا کے رکھے ہوئے، آنکھیں ان کی بند ہیں اور وہ کسی سوچ میں مستغرق ہیں، بڑی بڑی مونچھیں، داڑھی منڈی ہوئی ہے. تو بھائی یہ تو پرانی تفسیر، وہ بھی تفسیر ان کی اس دور کی ہیں، لیکن آخر میں بیعت ہو گئے تھے اور اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے گئے تھے. اب کیا ہم کسی کو بھائی حقیر کمتر سمجھیں گے؟ یہ احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سکھ تھے، کیا تھے؟ یہ سکھ تھے، اور پھر اس کے بعد وہی بات، کسی اللہ کے مسلمان ہوئے، کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ کے اوپر، اور پھر اس کے بعد ان سے بیعت ہوئے، اور پھر تعلق قائم کیا، پھر ان سے خلافت ملی، پھر کہاں سے کہاں کس مقام پہ پہنچے کہ ان کے دو واقعے یاد آئے. ایک بار یہ کھیت میں اپنے کسی خادم تھا، کہا بھائی سردیوں کے اندر انڈے لے آؤ گھر سے، بیچ میں کھیت پڑتا تھا، اس کو بھوک بہت لگی، رستے میں آ رہا تھا تو میرے خیال سے 3 انڈے تھے غالباً، 3 یا 6 جو بھی تھے بارہ، تو اس نے چھیلے اور جیسی وہ حلق تک لے کر گیا منہ تک، تو ایک اس کو ایک دم سے شیخ کی ڈانٹ آئی، انہوں نے کہا بھائی یہ وہاں میں نے منگائے، تم کیوں کھا رہے ہو؟ تو ڈر گیا ایک دم سے، اس نے کہا یہ حضرت تو ہے نہیں، یہ کیسے آواز آئی ان کی، تو اس نے کھیت میں پیچھے پھینک دیا انڈا. اس طرح کرتے کرتے تھوڑی دیر پھر بھوک لگی، اس نے دوسرا انڈا چھیلا، پھر اس نے وہ کھانے کی کوشش کی، پھر ایک ڈانٹ لگائی بھائی کیا کر رہے ہو یہ. اس طرح 3 انڈے اس نے کھیت میں پھینک دیا. اب سوچ رہا ہے کہ میں خالی ہاتھ کیا جاؤں، اس نے کہا چلو میں بہانہ کر دوں گا کچھ بھی. اچھا جب وہ پہنچا تو اس نے کہا بھائی ہاں بھائی لے کر آئے انڈے؟ اس نے کہا حضرت وہ تو کہیں گر گئے، وہ تو شاید میں کسی اور سوچ میں تھا کسی، تو فرمایا وہ جو جہاں سے گرے تھے نا وہاں سے میں نے اٹھا لیے تھے، یہ لیتی لے 3 انڈے، تو سامنے رکھ دیے اس کے. کہنے اتنی جلدی کی آتی، ساتھی کھا لیتے، میں آدھے تو کھا لے آدھے میں کھا لیتا ہوں. اب وہ پریشان کہ میں نے تو کھیت میں پھینکے تھے اتنی دور، اور یہ کہاں بیٹھے ہیں، یہ انڈے کھیت کے یہاں کیسے آ گئے؟ تو یہ سکھ تھے، لیکن اللہ کا جب قرب حاصل ہوا، اللہ والے کی صحبت میں خدمت میں آئے، جب اللہ کی نہیں غلامی کری تو پھر سردار بنا دیے گئے. تو اللہ کے نہیں جو کوئی غلامی کرتا ہے کسی اللہ کے نہیں ہے، اللہ والے کے ناز نخرے اٹھاتا ہے اللہ کے نہیں ہے، کوئی اور مقصد نہ، پھر اللہ پاک اس شاگرد کو استاد بنا دیتے ہیں، پھر اس کو غلامی سے بادشاہ کے منصب تک پہنچا دیتے ہیں. بادشاہ ہی تو ہوتے ہیں اللہ والے، پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو ان کی باطنی دولت کا. یہ ایک ان کا واقعہ ہے. دوسرا واقعہ ایک یہ ہے کہ چند لوگ آئے ان کے پاس اور سنا، انہوں نے سن، ان کو پتا ہے کسی نے ان کا کشف بہت زبردست ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں تجربہ، تو 3 دوست سے تینوں آئے اور کچھ پھل لے کر آئے ہدیتاً. انہوں نے کہا چلو پہلی دفعہ جا رہے ہیں کچھ ہدیہ لے کر، انہوں نے کہا پھل لے کے جاتے ہیں. تو کچھ انہوں نے کچھ رشوت کے حرام کے پیسے تھے اور کچھ حلال کے پیسے تھے، اس طرح سے دونوں انہوں نے کچھ پیسے ملائے، الگ الگ خریدے، الگ الگ چیزیں خریدیں، الگ الگ پیسے، لیکن وہ پھلوں کو پھر ساتھ ملا دیا، اور پھر احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں پیش کیا، آپ کے لیے ہدیہ لائے تھے سلام دعا کے بعد. انہوں نے کہا اچھا، پھر انہوں نے پھلوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر آدھے اس میں سے چھانٹنے شروع کر دیے. آدھے الگ کر دیے آدھے الگ کر دیے, اور انہوں نے نشان بھی لگائے تھے لانے والوں نے کہ پتہ چلے کہ حرام کے کون سے پیسوں کے اور حلال کے کون سے پیسوں کے. تو جو نشان والے جو حرام کے پیسوں کے تھے انہوں نے الگ کر دیے, اور حلال کے پیسے سے جو پھل خریدے وہ الگ کر دیے. پھر کہنے لگے حلال والے اپنے پاس رکھ لیے, کہیں گے یہ میں ہدیہ قبول کرتا ہوں, باقی یہ بچے ہوئے پھل تم میری طرف سے کھا لو جو حرام کے پیسوں کے. اب وہ شرمندہ وہ چھل گئے, انہوں نے کہا بھائی اتنا زبردست کش, پھر معتقد ہو گئے, انہوں نے کہا حضرت بیعت کر لیں. انہوں نے کہا نہیں بیعت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کیوں حضرت آپ تو بیعت کر لیتے ہیں. کہنے لگے بھائی تم بیعت ہونے نہیں آئے تھے, مجھے آزمانے آئے تھے. کیا فرمایا مجھے بیعت ہونے تھوڑی آئے تھے, تم تو مجھے آزمانے آئے تھے کتنے پانی میں ہوں میں. تو اب انہوں نے کہا ابھی تو نہیں کروں گا, پھر دوبارہ کبھی آؤ گے تو دیکھیں گے. تو بھائی یہ سکھ تھے, لیکن بات یہ کہ جب اللہ پاک سکھوں کو اور ہندوؤں کو, یہ تو ابھی کے گزرے بھائی پاکستان بننے سے کے واقعات کے بزرگوں میں سے, تو جب اللہ پاک کافروں کو ایمان دے کے نہ صرف ایمان دے کے ولی اللہ بنا سکتا اور کس درجے کا, تو بھائی ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں بھائی. تو جب ہم تقوی پر آئیں گے تو اور صحیح جگہ تعلق قائم کریں گے اور تقوی سے رہیں گے تو بھائی تو کیوں نہیں اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے گا. ہماری طلب ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا ملے گا اللہ والا بن کے. اللہ تو اللہ پاک حضرت والا رحمۃ اللہ نے اسی مقام ہو کے بارے میں کچھ اشعار بیان فرمائے. مقام ہو جہاں اللہ کی ذات ہے, اس کے بارے میں مشائخ فرماتے ہیں مقام ہو وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب خاص ہوتا ہوتا اس بندے کو. اب اس کی باریکیاں تو بھائی وہی جانتے ہوں گے جن کو یہ قرب حاصل ہے. اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو بھی وہ مقام عطا فرما دے. تو یہ جو مقام ہو کے اوپر حضرت نے کچھ اشعار بیان فرمائے, وہ مقام کیسا ہوتا ہے؟ تو بعض جو ہم نے بزرگوں سے سنا, یہ وہ مقام ہوتا ہے جس کا نہ دایاں ہوتا ہے نہ بایاں ہوتا ہے, نہ زمین ہوتی ہے نہ آسمان ہوتا ہے, اور ایک سفید ایک نور کا حالہ ہوتا ہے جہاں اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے, اور وہاں بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن وہی بات کہ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس مقام پر پہنچا ہوا ہو, ٹھیک ہے؟ تو وہ حضرت نے کچھ اشعار میں سمجھانے کی کوشش کری ہے. تو اس کو کان سے بھی سنیں اور دل کے کانوں سے بھی سنیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.
لیکن یہ حضرت والا کے بہت ہی خاص اشعار ہیں, اور ان کا عنوان لکھا ہے نقل حالات خاصہ بحالت غلبہ تجلیات مقربات. برخاصان بارگاہ حق تعالی شانہ.
یہ جو فرمائے جو اشعار ہوئے یہ اس وقت کے ہیں جب اللہ کی انورات تجلیات کا خاص نزول ہو رہا تھا حضرت کے اوپر, یعنی کسی اور عالم میں تو اور اس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے. جب حضرت والا رحمۃ اللہ کی وہ کیفیات ہوئیں اور وہ اس مقام دیکھا حضرت نے, تو اشعار کی صورت میں وہ حضرت نے قلم بند کر دی. یہ فرمایا
یہ اشعار سے ایسے لگتا ہے کہ یہ اشعار حضرت والا نے کہے نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہلوائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیے حضرت والا سے یہ اشعار, اور یہ راز کو اللہ تعالیٰ نے عیاں کرنا تھا دنیا پر. تو ملاحظہ فرمائیے. سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آستاں نہ تھا, سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آستاں نہ تھا, سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آسان تھا, جیسے کہ وہ زمین تھی وہ آسمان تھا, گویا زبان تھی بے زبان ہوش بیان تھا, گویا زبان تھی بے تھا
خرد کا وہاں نظم نہ آتا، یعنی ہوش اور خرد کہتے ہیں عقل کو، وہاں عقل کا کوئی کام نہیں تھا، ہوش و خرد کا وہاں نظام نہ تھا، اور جو تھا وہاں آیا لیکن وہ آیا نہ تھا، آیا جو تھا وہاں نہا لیکن وہ نہا نہ تھا، نہا کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، یعنی جو چیز وہاں پہ چھپی ہوئی ہونی چاہیے تھی وہ چیز وہاں چھپی ہوئی نہیں تھی، یعنی اللہ کی ذات، یعنی جو تھا وہاں نہا، جو چھپا ہوا تھا وہ وہاں چھپا ہوا نہیں تھا، وہاں موجود تھا اللہ پاک کی ذات. آتش فشاں جو تھا، بات فرما رہے ہیں مطلب یہ کہ جب اللہ کا وہ خاص قرب اور تجلیات جب مجھے نظر آئیں اور اللہ کا قرب ملا، تو میرے سینے میں جو ایک بے چینی تھی اللہ کے وصل سے پہلے اور اللہ سے جو فراق میں تڑپتا رہتا تھا، اس میں جو آتش فشاں تھے وہ اس میں کچھ کمی آ گئی اور مجھے سکون حاصل ہو گیا. جباں تو خاموش، یعنی وہاں پہ خاموشی تھی، کوئی این و آ نہیں تھا، یعنی کوئی بات چیت نہیں تھی، کوئی بحث و مباحثہ نہیں تھا، ایسی پرکیف اور سکون والی کیفیت میری ہو گئی، یعنی وصل ہو گیا، یعنی بھڑاس نکل گئی. جیسے آتش فشاں جو ہوتا ہے جب وہ نکلتا ہے جس میں سے پہاڑوں میں سے، تو جب وہ سارا اپنا آتش فشاں نکال دیتا ہے تو پھر پہاڑ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت ہے، کیونکہ اس کی بھڑاس نکل گئی، اس کا جوش ٹھنڈا ہو گیا. لیکن اللہ کے عاشقوں کا کوئی جوش کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، ہاں وقتی طور پر سکون ملتا ہے لیکن پھر بعد میں پھر دوبارہ وہ جوش بڑھ جاتا ہے. تو آتش فشاں جو ہوتے ہیں ان کے وہ پہاڑ ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے سینے کبھی اللہ عشق کے عشق سے کبھی ٹھنڈے نہیں ہوتے. سے غم زدہ، کوئی نفع سے خوش، یعنی دنیا میں کوئی بیچارہ نقصان سے، غموں سے، پریشانی مبتلا رہتا ہے، کسی کو اپنے دنیاوی نقصان سے ڈر لگا رہتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو عشق کے معاملات ہوتے ہیں، جو عاشقوں کی جو دنیا ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا نفع نقصان کا کوئی غم ہی نہیں ہوتا، کوئی سود و زیاں یعنی کوئی نہ کوئی نفع نقصان کا کوئی ڈر، کوئی خوف، کچھ نہیں ہوتا، تمام غموں سے اللہ پاک آزاد کر دیتے ہیں۔ تو دنیا کے معاملات میں غم اور پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشنیں رہتی ہیں، لیکن اللہ کے عاشقین جو ہوتے ہیں ان کے معاملات ہی الگ ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا ڈر اور خوف غم نہیں رہتا اللہ کا قرب پانے کے بعد۔ اصل میں حضرت نے اپنا ہی راگ آؤٹ کر دیا، لیکن اس میں حقیقت بھی بتا دی کہ اے دل تجھ کو مبارک ہو، تیرا یہ فیض، یعنی جو تجھے اللہ نے مقام عطا فرما دیا، تجھے جو فیض حاصل ہوا، اس کے بعد باغ جنا کہتے ہیں جنت کو، کہ دنیا سے لے کے باغ جنت تک نہا نہیں رہا، یعنی ایسے اللہ نے حجابات اور غیب کی چیزیں ہٹا دی کہ اکثر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیتے ہیں دنیا میں جیتے جی، اپنے مقامات کو، اپنی چیزوں کو، ساری چیزوں کا، کہ پھر تجھ کو ایسا فیض مبارک ہو کہ اللہ پاک نے ساری جو چھپی ہوئی جو نہایت چیزیں تھیں ان کو ہٹا دیا، کہ تجھے اپنی جنت میں اپنا محل بھی نظر آ گیا، تجھے جنت کے رستے بھی نظر آ گئے، اللہ نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا، کہ بہت بہت مبارک ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ پاک یہ مقام عطا فرما دیا۔ اور یہ مقام حاصل کرنا یہ نفلی چیز نہیں ہے، خاص لوگوں کی نہیں ہے، یہ سمجھ لیے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گناہ سے بچنا فرض ہے، تقوی سے رہنا فرض ہے۔ تو جب گناہ سے جو انسان بچے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو جو لوگ متقی بن جاتے ہیں تو اللہ پاک یہ ساری چیزیں ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ رستہ جو بھائی طے ہوتا ہے، یہ اکیلے طے نہیں ہوتا، اس کی نہیں کسی واسط باللہ، کسی اللہ والے کو یا ان کے غلاموں سے تعلق قائم کرنا پڑتا ہے، صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ اسلم کی نسبت سے جو سلسلے کی جو برکات چلتی ہوئی آ رہی ہیں، ان کی برکت سے پھر اللہ پاک اس اکیلے بندے کو پھر اونچے مقام پر فائز کرتے ہیں۔ یہی سنت اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو آؤٹ آف ٹرن بھی معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سنت اللہ یہی ہے، کسی سے تعلق قائم انسان کرتا ہے، اور دل و جان سے جب کوئی فدا ہوتا ہے اللہ کی نہیں، کسی اللہ کے ولی کے اوپر، اپنے شیخ کے اوپر، پھر اور تقوی سے رہتا ہے، ان کی باتوں پہ جان لڑا کے عمل کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت میں بہاریں عطا فرماتے ہیں، پھر یہ دنیا کی گندگی غلاوت سے نکال کے پھر اسے خوشبوؤں کی طرف لے کر آتے ہیں، پھر اس کو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے تصوف میں پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ تو فنا فی اللہ تو آخر میں ہوگا، پہلے فنا فی الشیخ ہونا ہوتا ہے۔ تو ابھی تو اکثر لوگ بیعت بھی ہو جاتے ہیں، تعلق بھی قائم کر لیتے ہیں، لیکن فنا فی الشیخ نہیں ہوتے، تو آگے کا فنا فی رسول کا اسٹیج کیسے آئے گا؟ جب فنا فی رسول ہی نہیں ہوئے تو فنا فی اللہ کہاں سے ہوگا؟ اور آنے والوں کی جو اکثر جو نیت ہوتی ہے وہ اخلاص نہیں ہوتا، اللہ کا مقرب بننے کی نہیں، اصلاح کی نہیں، تقوی کے حصول کی نہیں، آنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثر آنے والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے نہیں آتے، ان کی نیت ہی یہ ہوتی ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہوتی، کسی کے کاروبار خراب ہوتا ہے، یا کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، کسی کا مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو جب وہ آتے ہیں تو پھر اللہ پاک فضل فرماتے ہیں، تو کرم فرما دیتے ہیں، جب جس کا جو مسئلہ حل ہوتا ہے، حل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، سوچتا ہے جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا، اب کیوں جاؤں۔ تو یہ اللہ والوں کی، ایسے لوگوں نے بڑی کم قیمت لگائی، بہت گھٹیا قیمت لگائی، کہ تم نے ذرا ذرا سی چیزوں کے پیچھے ان اللہ والوں کو چھوڑ دیا، سلسلے کی برکات کو چھوڑ دیا، جہاں سے دنیا اور آخرت کی چیزیں ملتی ہیں، جہاں اللہ کا قرب ملتا، اللہ کا خاص قرب پا جاتے، جنت کے بادشاہ بن جاتے، جنت کے وارثین میں تمہارا نام آ جاتا، اور کہاں سے کہاں پہنچتے، ان چیزوں کو دو ٹکے میں بیچ دیا، نوکری کی بھیٹ چڑھا دیا، کاروبار کی بھیٹ چڑھا دیا، ذرا سی دنیاوی تکلیف سے پریشانیوں کی بھیٹ چڑھا دیا، یعنی ان کے بس بیچ دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ یہ تو سخت حماقت ہے، بیوقوفی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آتے تو بہت لوگ ہیں اللہ والوں کے پاس، لیکن کوئی کوئی منزل تک پہنچا۔ اسی چیز کو ہمارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مستند رفتے وہی مانے گئے، مستند رفتے وہی مانے گئے جن سے تیرے دیوانے ہو کر گئے، جن سے تیرے دیوانے ہو کر گئے۔ اور دوسرا شعر فرمایا تھا، لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے۔ فرزانے کہتے ہیں دنیا دار چالاک لوگ، مطلب پرست لوگ، خود غرض لوگ، یہ مراد ہے فرزانوں سے، کہ لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، یعنی جو لوگ دنیاوی چالاک لوگ تھے، خود غرض تھے، تو جب وہ اللہ والوں کے پاس گئے تو زیادہ عرصے چلے نہیں، زیادہ عرصے چلتے نہیں ایسے لوگ، اللہ وہ نہیں کٹتے بلکہ انہیں ہٹا دیا جاتا ہے اس رستے سے، کہ تمہیں اس قابل نہیں ہو، تم نے ساری چیزیں دیکھ بھی لیں، اللہ نے حجابات بھی ہٹائے، تمہیں بہت کچھ محسوس بھی ہوا، لیکن تم دنیا کے کیڑے کے کیڑے ہی بنے رہے، تم نے اپنے دنیاوی مفادات کو ہی نظر رکھی تم نے، تو پھر اللہ بات کہتے ہیں جو تمہارا مقصود تھا تم مل گیا، آپ بھاگو یہاں سے۔ تو بعض دفعہ ہٹا دیا جاتا ہے ناقدری کی وجہ سے، شکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں حضرت والا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، کہ وہ بیچ میں سفر چھوڑ کے آ گئے، نہیں چل سکے اس رستے پہ، لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے، کہ منزل تک جو پہنچے، جو سچے اللہ والے تھے، جنہوں نے سر پہ کفن باندھ لیا تھا اللہ کو پانے کے لیے، کہ وہ اللہ کو پانا ہے چاہے جان رہے نہ جائے، جان رہے نہ رہے، تو جان نہیں جاتی بھائی نا، سر پہ کفن باندھنا پڑتا ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان کو پھانسی دینی پڑتی ہے، یہ مراد ہے، نفس اور شیطان کو پھانسی دینی پڑتی ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو بھی بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک حضرت پالا رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ پوری اولیاء اللہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کو چاہا ہو اور اسے اللہ نہ ملا ہو، ایک واقعہ ایسا نہیں کہ جس نے بھی اللہ سے لو لگائی اور جس نے بھی اللہ کو پہچانا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے اور اس نے ویسی کوشش بھی کری تو ایک مثال نہیں ہے کہ اس کو اللہ نہ ملا، اور جن کو اللہ نہیں ملا ان کی کوشش میں کمی تھی، ان کی اخلاص میں کمی تھی، ان میں کوئی گڑبڑ تھی۔ حضرت نے فرمایا یہ تو ہوا ہے کہ کسی نے حسین عورت کو چاہا، اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھی ہو لیکن نہ ہوئی ہو، کسی نے بہت بڑی بلڈنگ بنانی چاہو، پیسہ کمانا چاہو لیکن اس کو زیادہ پیسہ نہ آیا ہو، یہ تو ہوا ہے، لیکن بھائی ایک خواہش ایسی نہیں ہے کسی کی جس نے اللہ کی خواہش کری ہو اور اسے اللہ نہ ملا، اس سے زیادہ آسان کیا رستہ ہوگا۔ ایک اور بات حضرت والا فرماتے تھے، یہ بھی تاریخ گواہ اور اس پر اجماع اولیاء اللہ ہے، اللہ کے اللہ والوں کو اجماع اس بات کے اوپر کہ تاریخ میں ایک مثال ایسی نہیں ہے کسی نے اپنے شیخ سے ڈھیلا ڈالا تعلق قائم رکھا ہو، ضابطے کا تعلق رکھا ہو، مطلب پرستی کا تعلق رکھا ہو، اور اسے اللہ پاک اپنے قرب کی عظیم و شان دولت عطا فرما دیں۔ فرمائے ایک مثال ایسی نہیں ہے، نہیں ملتا مقام قرب، ہاں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، صحبت کی برکت سے محروم نہیں رہتے ایسے لوگ، جب اللہ والوں کے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، لیکن پوری تاریخ گواہ ولی اللہ کی، مشائخ فرماتے ہیں حضرت والا سے ہم نے سنا کہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ڈھیلا ڈالا تعلق قائم رکھا ہو اور اس کے شیخ کی عظمت شیخ، محبت شیخ میں کمی ہو اور اللہ نے اپنی قرب کا ایک عظیم اس کو کوئی زبردست کوئی منصب اللہ پاک عطا فرما دیں۔ فرمایا ایک بھی ایسی مثال نہیں، جتنوں کو اللہ نے منصب عطا فرمایا، اپنا قرب خاص عطا فرمایا، ببرکت تقوی تو ضروری ہے لیکن ادب محبت شیخ کی خدمت جب تک نہیں کری ہوگی اس وقت تک اللہ پاک یہ چیزیں نہیں عطا فرماتے ہوگی۔ یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جب تک فنا فی الشیخ نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ آگے لے کے نہیں چلتے، کیونکہ مشائخ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی اللہ پاک ہمیں نظر نہیں آتے بظاہر، تو نظر نہیں آ رہا ہے تو شیخ نظر آ رہا ہے اور اللہ کے رستے کا رہبر ہے، تو شیخ پر فداکاری گویا ایسے جیسے اللہ کے اوپر فداکاری، تو اللہ اپنے کھاتے میں لکھتے ہیں، شیخ نے ڈانٹا اس کو یوں سمجھ، شیخ نے ڈانٹا اس نے مرید نے برداشت کر لیا، اب وہ جو تکلیف ہوئی اس مرید کو اللہ اپنے کھاتے میں لکھیں گے، اس نے میرے لیے ڈانٹ کھائی، اس نے میرے لیے صبر کیا، یہ راز ہے۔ شیخ نظر نہیں آ رہا لیکن شیخ نظر آ رہا ہے، اللہ کی نیت رکھا ہے ہم نے، اللہ کی نیت پکڑا ہے شیخ کو، پھر اللہ پاک اپنے کھاتے میں لکھتے چلے جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا پھر اللہ پاک ہی سب کچھ دیتے ہیں، شیخ نہیں دیتا ولایت، مسئلہ سمجھنے عقیدہ، اللہ پاک ولایت عطا فرماتے ہیں لیکن شیخ دروازہ ہوتا ہے، اور شیخ دروازہ ہوتا ہے اور ملے گا دروازے سے، لیکن دروازے کے پیچھے کون ہے، اللہ دیتا اللہ کی ذات ہے۔ حضرت مولانا حکیم الامت مولانا شبری تھانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی بات کو کہ اللہ والے با اختیار نہیں ہوتے کہ کسی کو قطب بنا دیں، کسی کو ابدال بنا دیں، کسی کو غوث بنا دیں، کسی کو قلندر بنا دیں، فرمائے ایسا با اختیار نہیں ہوتے، لیکن عادت اللہ یہی ہے، جو دیکھتا ہوا سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے، اور اللہ کی سنت اللہ یہی ہے، جب کوئی اللہ والا اپنے کسی مرید سے دل سے خوش ہوتا ہے اور دل سے کبھی اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور مرید اپنے اپنی کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے معاملات سے شیخ کے دل کو ہاتھ میں لے لیتا ہے، دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ تو شیخ جب ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرنے کے لیے تو اس کو شیخ کو تصور لانا نہیں پڑتا اس مرید کا، بلکہ خود بخود سارے مریدوں میں پہلے نمبر اس کا آتا ہے تصور میں شیخ کے۔ تو یہ مرید کی محنت ہوتی ہے۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ تھانی صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب اللہ والے بااختیار نہیں ہوتے، لیکن سنت اللہ یہی ہے جب وہ کسی کی طرف دل سے متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس مرید پر فضل فرمائی دیتا ہے، اس کا کام بنا دیتا ہے، بااختیار نہیں ہوتے۔ لیکن کیا، جب کسی کے اوپر متوجہ ہوتے ہیں تو پھر کام بن جاتا ہے، پھر کام بن جاتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ معاملہ ہے۔ کلام ہے، پیچھے آپ لوگوں نے شور سنا، جوش دیکھا لوگوں کا کتنا ماشاءاللہ جوش تھا، لیکن ہمارے پاس تو ٹھنڈے لوگ آتے ہیں بھائی، کتنا ہی کوئی بھڑکتا ہوا کلام حضرت کو سن لیں لیکن لوگوں پہ اثر اتنا محسوس نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بھی اللہ پاک جس کو مست کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس کو ہی اپنے نام کی مستی میں اس کو کلوروفارم سنگا کے بے ہوش کرتے ہیں، سب کو نہیں، جس کو اللہ منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ جو باتیں ہوئی ہیں، اب اس کی عملی جو مشق حضرت فرماتے تھے کہ بھائی تقوی کے حصول کے لیے یہ پانچ اعمال لازمی کر لیں، انشاءاللہ یہ پانچ اعمال چونکہ پورا دین نہیں ہے، لیکن حضرت تعالیٰ فرماتے تھے جو بھینس اٹھا لے گا وہ بکری بھی اٹھا لے گا، یہ نفس پر بہت گرہ ہیں، مشکل لگیں گے یہ کام، لیکن ناممکن نہیں۔ تو جو یہ پانچ اعمال کر لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے دین پہ دوسرے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، یہ مقصد۔ تو یہ پانچ اعمال کا تعلق جو ہے یہ نفلی نہیں ہے بلکہ فرائض اور واجبات سے ہے۔ تو جو بھی یہ کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ فرماتے تھے اللہ پاک اس کو موت نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس وقت تک جب تک اللہ پاک اس کو اپنا ولی نہیں بنائیں گے، جب تک اس کو اپنا قرب خاص عطا نہیں فرمائیں گے۔ تو ولی اللہ بنانے والے پانچ اعمال کے نام سے کتابچہ بھی موجود ہے۔ تو پہلے تو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، ایک ڈیڑھ مہینے کی محنت ہے حافظ، روزانہ نہیں تو ہفتے میں دو تین دن ہی کسی قاری صاحب سے پڑھ لیں، تو تجوید درست کریں قرآن پاک کی۔ بغیر تجوید کے پڑھنا گناہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ڈر کی وجہ سے جی ہم تجوید صحیح نہیں تو قرآن پاک پڑھ لیں تو چھوڑ دیں، مطلب یہ فکر کریں، کوشش کریں کہ تجوید درست کریں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، ٹھوری کے نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور چاروں اماموں کا اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں، اور تینوں طرف سے داڑھی ایک مٹھی رکھیں، اور اگر چاول کے دانے کے برابر بھی اگر ایک مٹھی سے داڑھی کم ہے تینوں طرف سے، تو ایسی داڑھی کا منڈانا اور رکھنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی اور دوست نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک مٹھی سے کم رکھتے ہیں داڑھی، رکھتے تو ہیں بعض لوگ، بعض رکھتے ہی نہیں، بعض لوگ رکھتے ہیں تو ایک مٹھی سے کم رکھتے ہیں، وہ پوری ایک مٹھی ہونی نہیں دیتے۔ تو یہ مٹھی اس طرح سے ہو، مٹھی اپنی ہو، حجام کی نہ ہو، حجام کے بچے کی نہ ہو، ٹھوری کے نیچے سے ایک مٹھی زیادہ ہو تو یوں کر کے ایسے کاٹ دیں، پھر دائیں سے ایسے ایک مٹھی زیادہ ہو تو ایسے کاٹ دیں، اور بائیں سے ایک مٹھی سے زیادہ ہو تو یوں پکڑیں چھوٹی کینچی اور ایسے کاٹ دیں۔ تو یہ ہے معاملہ۔ تو جن کی بالغ کریں اس کو، حضرت فرماتے ہیں جب داڑھی ایک مٹھی ہوتی ہے تو قلب کے اندر اللہ پاک اس خاص نور پیدا فرماتے ہیں جو ایک مٹھی سے پہلے نہیں آتا. اب یہ ہر بات ثابت نہیں کی جاتی، کچھ چیزیں عملی مشق سے پتہ چلتی ہیں. بہرحال، اور یہ مونچھیں بالکل باریک رکھیں، بعض لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں تو آپ اس نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، وہ میرے حوض کوثر کے قریب نہ آئے، اسے قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا. نمبر 3، منکر نکیر غصے کی حالت میں آئیں گے. یہ بڑی مونچھ کا مسئلہ ہے، تو مونچھیں بالکل باریک رکھیں. بڑی مونچھ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر چند بال بھی اگر ہونٹ کے اوپر کے کنارے کے اوپر آ گئے، ہونٹ کا جو اوپر کا کنارہ ہے اس کے اوپر چند بال بھی آ گئے تو وہ بڑی مونچھ کے حکم میں معاملہ آ جائے گا. تو بالکل باریک رکھیں. کسی کو مونچھیں رکھنے کا بہت شوق ہے تو جائز درجہ یہ ہے کہ ہونٹ کا اوپر کا کنارہ یہ کھلا رہے، تو یہ معاملہ. تو دو اعمال ہو گئے. تیسرا عمل ہے ما اسفل من القابین من الازار فی النار، اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف آپ وسلم فرما رہے ہیں. تو مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے، جب ہم کھڑے ہوں اور جب چل رہے ہوں، کھڑے ہوں اور چل رہے ہوں، دونوں صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھیں. ہاں بیٹھے لیٹے ہیں تو چھپ جائیں، کوئی حرج نہیں. اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آپ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی جو دوران نماز اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہے. لوگ 50-50 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، بوڑھے ہو گئے لوگ، لیکن ان کے ٹخنے چھپے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لیں تو الگ معاملہ ہے بھائی، تو اس میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے. تو نماز بعض لوگ سمجھتے ہیں نماز کا حصہ، تو نماز میں ٹخنے اوپر کر لیتے ہیں پائنچے، لیکن جب مسجد سے باہر آتے ہیں دوبارہ نیچے کر لیتے ہیں اپنے پائنچوں کو، سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی نماز کا حصہ تھا. تو بھائی ویسے ہی مردوں کے لیے حرام ہے. تو الٹا دور چل رہا ہے، خواتین جو پنڈلیاں اور ٹخنے کھول رہی ہیں مرد چھپانے میں لگے ہیں، جہنم میں جلنے کی وعید ہے. اور جہنم میں جلنے کی وعید جب آئی ہے تو کسی نفلی چیز کو چھوڑنے پہ جہنم میں جلنا نہیں ہوگا، فرائض اور واجبات کو چھوڑنے کے اوپر جہنم میں ہوتی ہے یہ کہانی. تو یہ 3 عمل ہو گئے. اور جو مقام عشق اور قرب کے اوپر جو آج بیان ہوا ہے، اس میں خاص نظروں کی حفاظت کا بہت عمل دخل ہے. اور ایک اور حدیث شریف کا خلاصہ ہے، آپ اس میں ارشاد فرمائے جو مرد لوگ اپنی ٹخنوں کو چھپا کے رکھتے ہیں تو کبھی اللہ پاک ان سے محبت ہی نہیں رکھتا، کبھی بھی. موت آ جائے گی، مر جائے گا وہ شخص، لیکن کبھی اللہ پاک اس بندے سے محبت نہیں کریں گے. اس کو لوگ چھوٹا اور ہلکا گناہ سمجھ رہے ہیں. ارے کیا بچا زندگی میں ظالم، تجھے اللہ کی محبت ہی کبھی حاصل نہیں ہوگی موت تک، اس کو چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں لوگ. توبہ کر لے بھائی آدمی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، 3 لوگ ہوں گے قیامت والے دن، حشر والے دن، اللہ پاک ان کو تزکیہ نہیں کریں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے، ان کو شان رحمت سے نہیں دیکھیں گے. وہ کون ہوں گے 3؟ ان میں ایک وہ ہوگا جو اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا تھا. سوچنے والی بات ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے. تو اور چوتھا عمل کیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت. یہ حضرت فرماتے تھے ولایت کی سب سے بڑی، جو سمجھ لیں کہ جو ایک جیک کہہ لیں یا ایک وار کہہ لیں نفس اور شیطان کے اوپر، جسے ولایت کا خاص قربتہ ہوتا ہے، وہ نظروں کی حفاظت ہے. نامحرم لڑکیوں اور عورتوں سے نظروں کو بچانا، یہ ہے اصل چیز. مثال کے طور پہ اگر کوئی قرآن بھی درست کر لے، داڑھی بھی رکھ لے، ٹخنوں سے پائنچے بھی پورے کر لے، لیکن نظروں کی حفاظت نہیں کرے گا تو ناقص رہے گا. تھوڑا بہت فائدہ ہوگا لیکن کامل نہیں ہوگا، ناقص رہے گا ہمیشہ. تو یہ 5 مال بہت ضروری ہیں، نظروں کی حفاظت کریں. اس سے دل ٹوٹے گا، دل کو تکلیف ہوگی، نظریں بچانے سے غم ملے گا، بس غم کے اوپر اللہ کا پیار اور پھر ساری قرب کی راہیں کھلیں گی. یہ راز ہے. اور قرآن پاک کی آیت جو اللہ نے فرمائی مردوں کو، مومنوں کو فرما رہے ہیں، اور آگے اللہ پاک نے عورتوں کو الگ مخاطب ہو کے فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں. مردوں کو الگ حکم دے رہے ہیں اور عورتوں کو، خواتین کو الگ حکم دے رہے ہیں. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین العین نظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں فرمایا لاہم ناظرہ منظور علیہ، اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بد نظری کرے، دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھے، نامحرم عورتوں لڑکیوں کو دیکھے. اور اللہ اس پر بھی لعنت فرما جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے. وہ جو خواتین اور جو عورتیں جو نامحرم مردوں کے سامنے آ جاتی ہیں ہر ایک کے سامنے، تو بھائی لعنت کی بد دعا آ رہی ہے، دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والی پر بھی. اور جب امام الانبیاء حضرت والا فرماتے تھے کہ پیروں فقیروں کی بدعاؤں سے ڈرنے والوں، یہاں رسول اللہ کی بدعا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ولی کی بدعا کیا اثر کرے گی؟ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ آگے بڑھ جائے گی؟ تو پہلے تو آپ وسلم کی بدعا سے ڈریں. ہم لوگ، ہم میں سے کوئی یہ گناہ تو نہیں کرتا. اور لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ پاک اس بندے یا بندی کو اپنی رحمت سے دور کر دے. بس جب کوئی بندہ یا بندی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو محدثین فرماتے ہیں پھر جو بلا نہ آئے وہ کم ہے۔ پہلے بندہ کوئی لانتی کام کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا اور عادتاً کرتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے رسول اللہ کی لعنت کی بدعا میں آتا ہے، پھر اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، جب اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو کوئی بلا یا مصیبت یا بلا مصیبت اس کے اوپر آ کے اس کے اوپر وارد ہوتی ہے، اس پر نزول ہوتا ہے۔ تو بھائی اس لیے کوئی انسان ہے خطا ہو جاتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، تو کبھی خطا ہو جائے توبہ کر لے تو وہ رسول اللہ کی بدعا کی دعا میں پھر فوراً نہیں آتا، اللہ پاک بھی دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، شاید توبہ کر لے، شاید اس کو احساس ہو جائے۔ لیکن جب بندہ توبہ نہیں کرتا اور عادی مجرم ہو جاتا ہے پھر بھائی بدعا کی پھر لپیٹ آ جاتی ہے۔ تو اللہ والے یہی فرماتے ہیں بھائی توبہ میں دیر مت کرو، اور توبہ میں دیر کرنا یہ قلت محبت کی بھی علامت ہے، ایسا آدمی اللہ سے محبت نہیں رکھتا، ورنہ وہ عاشق ہے۔ عاشق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا اس کا لوہا لاٹ تقویٰ ہے کہ نعوذ باللہ وہ نبیوں کی طرح معصوم ہو گیا کہ اس سے خطا نہیں ہوتی، نہیں، مقصد یہ اللہ کے عاشقین کا کہ جان لڑا کے کوشش کرتے ہیں گناہ سے بچنے کی، لیکن چونکہ معصوم نہیں ہوتے، بشری تقاضے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی، کبھی خطا ہو جاتی ہے پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے اور وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عشق دیر کرنا توبہ میں اجازت نہیں دیتا، یہ دلیل ہے کہ اللہ کے عاشق ہے۔ اور جو دیر کرتا ہے توبہ میں اس کا مطلب ہے اس کو بھی عشق کی ہوا بھی نہیں لگی، اس کو کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، انڈے پراٹھے اس کو اچھے نہیں لگتے اللہ کے عاشقوں کو، جب تک اللہ سے توبہ استغفار کر کے دوبارہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے رابطے کو بحال نہیں کرواتے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک عاشق میں اور غیر عاشق میں۔ عاشق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ معصوم ہو گیا، یہی مطلب نہیں ہے، مطلب توبہ میں دیر نہیں کرتے۔ بعض لوگ اس لیے توبہ نہیں کرتے کہ توبہ کر لی تو پھنس جاؤں گا، ابھی اگلے مزے بھی تو کرنے ابھی تو اگلے مزے کرنے، توبہ کی تو پھنس جاؤں گا بعد میں۔ شیطان کبھی نہیں کہتا توبہ مت کرو، شیطان کہتا ہاں ہاں کر لینا توبہ، لیکن ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی سخی حسن سے کوئی جا رہا ہو گاڑی میں یا بائک پہ، بد نظری کرتا ہوا، اب سوچ رہا ہے یار یہ تو میں بد نظری کروں، توبہ کر لوں، پھر نفس شیطان بولیں گے نہیں نہیں کر لینا، ٹاور پہ پہنچ کے اکٹھی کر لینا، کیونکہ بیچ میں اور مال بھی کھڑا ہوگا نا، اکٹھی خوب دیکھتے ہوئے چلو، پھر وہاں پہنچ کے منزل پہ پہنچ کے ایک ہی دفعہ اکٹھی توبہ کر لینا، ابھی پھنس جاؤ گے توبہ کر کے، بھائی پتہ ہے ٹاور تک پہنچو گے نہیں پہنچو گے، اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر کیا ہوگا، کتنے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے لڑکیاں دیکھتے ہوئے ٹینکر نے کچل دیا، اس حالت میں موت آئی، یا ایسے نہیں بتا رہے ہیں۔ ہمارے آفس کا ایک واقعہ ہے، مشہور تھا وہ بیچارہ، کسی لڑکی کو نہیں چھوڑتا تھا، بائک پہ بہت بد نظری کرتا تھا، اس کو دفتر کے لوگ بولتے تھے کہ بھائی تجھے اگر مت کر گندا کام ہے، لیکن اگر تجھے کرنا ہے تو بس کم بائک پر تو مت، تو ٹریفک میں ادھر ادھر، ایسا تو اندھا ہوتا ہے تجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون سی گاڑی آ رہی ہے، بس آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ایسے بھی کیفیت ہو جاتی ہے، پھر ایک ٹینکر نے بیچارے کو کچل دیا اور وہیں مر گیا، وہ تو بد نظری کرتے ہوئے مرا وہ، کیا ہوا، اللہ کا عذاب آیا، یہ غضب اللہ کے غضب کی نشانی تھی، بد نظری کی لعنت کو آدمی معمولی گناہ نہ سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو گے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے، نہیں تو تم لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر دیا جائے گا، فیصلہ کن انداز میں فرمائے۔ اور آج کل یہ بڑے بڑے بورڈ، فلم اور موبائل، یہ بہت بڑے فحاشی اور یعنیت کے ذرائع ہیں، یہ موبائل کمبخت سے بچیں، سادہ موبائل رکھیں، ضرورت نہ ہو تو کسی ماہر فن جو انجینئر ہو، جو سافٹ ویئر پروگرامر ہو، اس سے ذرا اپنا اینڈرائڈ سیٹ دکھائیں، اس کو بولیں بھائی اس میں سے غلط چیزیں نکالو، یوٹیوب نکالو، ضرورت کی چیزیں رہنے دو، اس کو مسلمان کریں موبائل کو، اس کو مسلمان کریں موبائل کو، تاکہ اس قابل ہو کہ اس کو مسلمان لوگ استعمال کر سکیں۔ اس وقت بچے بچیوں میں زنا ہو رہا ہے، اتنی گندگیاں چل رہی ہیں، کہاں تک بیان کریں، یہ بد نظری کی وجہ سے۔ لوگ بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹوروں میں جاتے ہیں، بڑے شان کے ساتھ، وہ بڑا ہائی اسٹینڈرڈ ہے، اسٹینڈرڈ تو ہائی شو کر رہے ہیں، لیکن ایمان کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بالکل تباہ برباد ہو گیا، زیرو بھی نہیں رہا۔ وہاں پینٹ شرٹوں میں لڑکیاں حسین و جمیل کھڑی کر دیں میک اپ کر کے، کیا بولیں بس، اب ہیں سب دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے داڑھی والے، ٹوپی والے بھی سب پہنچے ہیں، سب بد نظری، حرام عشق کے مزے لوٹ رہے ہیں، دل میں غیر اللہ بسا رہے ہیں، لانتی کام کر رہے ہیں، پھر بلا آتی ہے، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، اتنے بھولے اتنے ننے کاکا ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کون سا گناہ ہو گیا، یہ گناہ شماری نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک تو ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر ہماری کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے، کوئی شمار بھی نہیں ہے اس کا، یہ گناہ، پھر کہتے ہیں ہم سے پتہ نہیں کیا اللہ کو بات بری لگ گئی، ہم نے تو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ عجیب عجیب جملے، 1000 گناہ کر رہے ہیں اور ایک پیٹرن جملہ اکثر بول دیتے ہیں، ہم نے تو اپنی بات سے کسی کو تکلیف نہیں دی، ہم نے تو کسی کا برا نہیں چاہا۔ یعنی ان کی نظر میں فلمیں دیکھنا، ننگی فلمیں دیکھنا، بد نظری کرنا، غیر شرعی تقریبات، فوٹو، مووی، تصاویر، بہن بیٹیوں کو بے پردہ رکھنا، کوچوکن سسٹم میں پڑھانا، یہ گناہ ہی نہیں ہے، بس سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنی بات سے کسی کو تکلیف مت دو اور برا مت چاہو۔ اور بھائی تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسرے جو گناہ، یہ خود ہی خدا بن گیا، خود ہی وکیل بن گیا، خود ہی جج، خود ہی فیصلہ، خود ہی اعتراف، خود ہی مجرم، ایسا تھوڑی ہوتا بھائی، اس لیے کہتے ہیں کسی کی زیر تربیت ہونا چاہیے، بعض لکھا ہوا ہوتا نا گاڑیوں کے پیچھے ڈرائیور زیر تربیت ہے، تو بھائی کسی کے انڈر میں ہے، کسی کی سرپرستی میں ہے، پھر پتہ چلے گا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، کیا چیزیں اہم ہیں، کیا ضروری ہیں، ہے نا، تو عجیب معاملات ہیں۔ تو ہر آدمی نے اپنی شریعت بنائی ہے اپنے حساب سے، تو بھائی شریعت ہے کہ اپنے حساب سے شریعت کوئی نہ بنائے، بس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پیش کر دی وہی ہے۔ تو نظروں کی حفاظت کریں، جان لڑا کے جتنی بھی یہ سالی بھابھی ماموزات خالہ زاد چچا زاد اور نامحرم لڑکیاں وغیرہ، ان سے بالکل احتراز کریں، بچیں، اور کوئی تردد ہو، کوئی مسئلہ ہو، مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس کے لیے اصلاح کروائیں، بتائیں، پھر اس کا حل بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں عمل کیا ہے بھائی؟ یعلم خائنۃ الاعیون وما تخفی الصدور۔ یہاں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ پاک آنکھوں کی جو امانت، جو آنکھیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ان کی جو، ان میں خیانت مت کرو، آنکھوں کی چوریوں کو میں جانتا ہوں، ایک تو بد نظری کرتے ہو، پھر اس کو تم گندے گندے خیالات پکاتے ہو۔ وما تخفی الصدور، میں تمہارے سینوں کے راز سے واقف ہوں۔ یعلم، جانتا ہوں، ذرا غور کیجیے الفاظ کے آنے لگے، یعلم، میں جانتا ہوں۔ خائنت، خائنہ کسے کہتے ہیں؟ خیانت کرنے کو۔ میں جانتا ہوں تمہاری خیانت کو، امانت الٹ، خیانت ہوتی ہے امانت کا الٹ۔ آنکھیں امانتاً دے رہا ہوں، تمہارے ابا کی نہیں ہے، تمہارے باپ کی نہیں ہے، کتنے لوگوں کو میں نے نابینا اندھا پیدا کیا، مادرزات اندھے ہوں، میرا احسان ہے تم کو امانتاً آنکھیں دے رہا ہوں، جس کی جو چیز ہو امانتاً دے رہا ہوں، تمہارا حق نہیں ہے، ان کو وہیں استعمال کرو جہاں میں نے حکم دیا ہے، وہاں نظر ڈالو جہاں میں کہہ رہا ہوں، اور جہاں کہہ رہا ہوں نظر مت ڈالو، مت ڈالو، کیونکہ یہ آنکھیں تمہاری نہیں ہیں، چاہوں تو لے بھی سکتا ہوں۔ یا علم خائنۃ العیون، یا علم، جانتا ہوں کس کو؟ خیانت کو تمہاری، خائنۃ العیون، تمہاری آیونی کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں کو۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتا رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے نا، یار یہ تو انہوں نے غلط ترجمہ کر دیا، اس کا یہ ترجمہ تھوڑی ہے، جس کو نہیں کرنا ہوتا نا، جن کے بہت بڑی پریشانیاں جن کو ہوتی ہیں، وہ ہر چیز میں نقطہ نکالتے ہیں، چونکہ عمل نہیں کرنا، ہر چیز میں ضد، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں۔ تو یا علم خائنۃ، خیانت کو جانتا ہوں تمہاری، آنکھوں کی خیانت کو، امانتاً آنکھیں دی ہیں۔ وما تخفی الصدور، اور صدور کہتے ہیں سینے کو، وما تخفی الصدور، اور چھپے ہوئے جو سینے میں راز کی جو چیزیں، باتیں، جو خیالات ہیں، وہ بھی جانتا ہوں۔ پہلے آنکھ کا ذکر، پھر سینے کا ذکر، دل کا ذکر۔ پہلے بد نظری کرتے ہو، پھر گندی چیزیں سوچتے ہو، ننگی چیزیں پہلے تو موبائل پہ دیکھتے ہو، چلتے پھرتے لڑکیوں عورتوں کو دیکھتے ہو، حرام کاریاں کرتے ہو، پھر تنہائی میں بیٹھ کے تمہارا نفس مزے لیتا ہے، گندی چیزیں سوچتے ہو، دیکھو میں سب جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کوئی سزا کا نہیں کہہ رہا اللہ پاک، ابھی صرف ڈرا رہے ہیں۔ یا علم، دیکھو جانتا ہوں، جیسے باپ، شفیق باپ نے باپ سے کہتا نا، بیٹا میں کچھ بولتا نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے کہ تو کیا کیا تیری حرکتیں ہیں، تو کیا کرتا ہے، مطلب کیا کہ باپ ہوں، بہت کچھ کر سکتا ہوں، دیکھ ابھی وارننگ دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، اس کو یوں سمجھ لیں۔ مطلب یہ کہ دل میں گندے خیالات آدمی لے کر نہ آئے، دل کو پاک صاف رکھے، کیونکہ یہ گھر نہیں، یہ قلب نہیں ہے ہمارا، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ تو جس طرح اپنے گھر کو پاک صاف رکھتے ہیں، تو یہ اس میں اللہ کے انوارات اسی قلب میں آتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو میں تمہیں کہاں ملوں گا؟ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں، مجھے تلاش کرنا ہو تو بندہ مومن کے ٹوٹے ہوئے دل کے قریب دیکھنا، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ یہ صوفیوں کی بات نہیں ہے، خانقاہی بیان نہیں ہے، یہ حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب تمہیں ملوں گا۔ جب اللہ کی محبت میں گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، یا کوئی کسی غم سے گزرتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، اس کے پرخچے اڑتے ہیں، دل پرخچے اڑتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ کی انوارات، تجلیات کا اس میں نفوذ ہوتا ہے، اس میں داخل ہوتی ہیں۔ ہر چیز کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ٹوٹنے سے ان کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، لیکن دل واحد ایسی چیز ہے، ٹوٹتا ہے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے، لیکن ٹوٹے تو اللہ کے عشق میں ٹوٹے، اللہ کی محبت میں ٹوٹے۔ یہاں تو لڑکیوں کے عشق میں ٹوٹتا ہے، عورتوں کے چکر میں دل ٹوٹ رہا ہے، کتے اور گدھے سے بدتر ہیں وہ پیشاب۔ حضرت والا فرماتے تھے کہ گدھے سے بدتر ہیں وہ آنسو جو کسی عورت کی یاد میں نکلیں، جو کسی نامحرم معشوق کی یاد میں نکلیں، وہ گدھے کے پیشاب سے بدتر ہیں وہ آنسو، اور بڑے ہی مبارک ہے وہ آنسو جو اللہ کے عشق میں، مقام قرب کے حصول میں، اس کی چاہت میں نکلیں، بہت مبارک ہیں وہ آنسو۔ خود امام الانبیاء عقید و جہاں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں، عشق میں، توبہ استغفار میں، جو اللہ کی یاد الہی میں جو آنسو نکلتے ہیں، ان آنسوؤں کو اللہ پاک شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتا ہے۔ یہ خانقاہی باتیں نہیں ہیں، امام الانبیاء عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب تک قرآن پاک اور احادیث نبی کی ساری تر زیادہ تر باتیں، کیا اس میں رسول اللہ فرما رہے ہیں؟ بتائیے کہاں شہیدوں کا خون، گردن کٹائی، بتائیے اپنا خون کا فوارہ انہوں نے اللہ کی راہ میں نکالا، اللہ پر فدا ہوا، جو خون نکلا وہ خون اور گناہ گاروں کے آہوں نالوں کے آنسو جب ٹپکتے ہیں اللہ دونوں کو ہم وزن کر رہے ہیں. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، ان کو غیر اللہ پر فدا نہ کریں. لڑکیوں کے عشق پہ آدمی نہ نکالے، عورتوں کے چکر میں نہ غرق کرے. عورتیں تو نکل جاتی ہیں بیوقوف بنا کے باز، اور پھر عاشق بیچارہ تڑپتا رہتا ہے، وہ چند عرصوں میں ماموں بھی بن جاتا ہے عاشق وہ ماموں بن جاتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں چار پانچ، تو بھائی کیا فائدہ، یہ کس چکر میں پڑ گئے، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے عشق میں آنسو بہاؤ تو پھر دیکھو تمہاری قیمت کہاں بڑھتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچو گے. یہ کہاں ہگنے موتنے والوں کی نہیں رو رہے ہو، کیا ساتھ لے کے جاؤ گے قبر میں؟ جنازہ جب ہوگا، کفن میں جب جائے گا تو یہ معشوقوں کا عشق جائے گا، اللہ کا عشق جائے گا تو پھر کام بنے گا. یہ کس کا عشق گھسڑ لو اپنے قلب کے اندر. اللہ پاک غیر اللہ سے ہم سب کی، غیر اللہ کے عشق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو حضرت والا فرماتے تھے جو بھی یہ پانچ اعمال کر لے گا انشاءاللہ مرے گا نہیں جب تک اللہ پاک اس کو اپنی ولایت کا عظیم اس کو خزانہ نہیں عطا فرمائیں گے. اور یہ پانچوں اعمال کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں جس سے مناسبت ہو اور فائدہ ہو وہاں آنا جانا تعلق قائم کر لیں تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ. اللہ پاک ایک ایک کر کے پانچوں اعمال کی توفیق اس کو انشاءاللہ عطا فرما دیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا رب کریم یا ارحم الراحمین، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ کہنے سننے میں وہ غلطی کمی بیشی ہو گئی تو اپنے شان رحمت سے بخت معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کے لیے ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے قلب کے اوپر، قلوب کے اوپر جو سیاہی زنگ جو آ گیا اس کو دھو دے. اللہ پاک ہمیں، ہمارے قلب کو اور ہمارے سینے کو، ہمارے ضمیر کو روشن ضمیر کر دے، روشن قلب کر دے، ہمارے قلب کو مجلہ اور مصفہ کر دے. یا اللہ ہم سب کو فنا فی الشیخ کر دے، فنا فی الرسول کر دے، فنا فی اللہ کر دے. یا اللہ ہم نے حضرت والا کا جو کلام سنا اور مقام ہو کی جو کیفیات ہمیں پتہ چلی، اللہ پاک ہم جیسے بھی ہیں تیرے گناہگار بندے ہیں، اللہ اپنی شان رحمت سے تجھے اپنے پیاروں کا واسطہ، اپنے پیاروں کی برکت سے ہمیں کامل تقوی نصیب فرما. ہمیں بھی اللہ پاک اپنے قرب کی لذت عطا فرما. ہم جانے بھی تو صحیح کہ تو اپنے عاشقین کو کیا کیا لذت عطا فرماتا ہے. یا اللہ گناہوں کی لذتوں سے بچا اور اپنے قرب کی لذتیں ہم سب کو عطا فرما. یا رب کریم تجھ سے کیا کیا مانگے، بس تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں، کیونکہ جسے تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. یا اللہ دنیا کی بھی نعمتیں عطا فرما، آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرما، اور سب کے اوپر سب سے بڑھ کے اپنی ذات عطا فرما. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. یا اللہ تیرے پیارے بندے اور محبوب بندے اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرما کے ہمیں تڑپا دی ہے. اللہ ہم تو تیرے کیا ہوتے، اللہ ہم چاہ کر بھی ہم تیرے نہیں ہو سکتے، نفس اور شیطان نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. اللہ تو ہمارا ہو جا اور ہمارا بن جا. یا رب کریم ہم سب کو مقام ہو تک پہنچا دے، مقام قرب عطا فرما دے، کامل تقوی نصیب فرما دے. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں، یا اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی آئیں محروم نہ جائے. یا اللہ دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جس کو جو بھی فکر غم تکلیف اذیت ٹینشن ہو، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما کر چین ٹھنڈک سکون عطا فرما. یا اللہ تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ کچھ خواتین اور کچھ مرد حضرات اور بچے بیمار ہیں، دعا کریں اللہ پاک سب کو شفا کلی نصیب فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اور نہیں کہہ سکے یا کہنا چاہتے تھے، اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ کچھ خواتین کے آپریشن ہوئے، دعا کریں اللہ ان کو تمام درد تکلیف سے نجات دے دے. اللہ کچھ خواتین کے رسولی ہیں، دعا کریں اللہ پاک بغیر آپریشن کی ان کی رسولی کو ختم فرما دے، جلد سے جلد ختم فرما دے. یا اللہ اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما، غلبہ عطا فرما، غلبہ عطا فرما. پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. یا اللہ پاکستان کے لوگوں کو، ہم تمام امت مسلمہ کو، بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو، ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما، لا دینی سے، گمراہی سے، اور اللہ پاک ہر طرح کی گندگی سے ہم سب کو پاک صاف کر دے. یا اللہ ماں باپ، اکثر ماں باپ جو اللہ پاک جو بیرہ روی کا شکار ہیں، وہی مول بچوں کو دے رہے ہیں. اللہ پاک ان والدین کو اور ایسے والدین کو اور اولادوں کو بھی کامل ہدایت نصیب فرما، ان کے دلوں میں اپنا خوف ڈال دے. اللہ پاک ان کو تقوی نصیب فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان کمزور ہیں اور کسی اذیت تکلیف میں یا ان پر کفار ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کو عافیت عطا فرما. یا اللہ مختصر سے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ میرے والد صاحب کی، میری ہمشیرہ کی، اور میرے مرشدین کی، اور ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، اور اللہ پاک تمام مسلمانوں کی اور جناتوں کی سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللهم آمين ثم آمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔